إن الله بصير بالعباد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم صلوات پڑھ دیجئے محمد سلسلے کی تیسری مجلس ہے اور ہماری گفتگو کا عنوان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کربلا کے آئینے میں. مسلسل جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی جا رہی ہے وہ سورہ مبارک ہے توبہ کی 71 آیت ہے, جس میں خداوند عالم مومن مردوں اور مومن عورتوں کی بعض صفات کو بیان کر رہا ہے. فرما رہا ہے کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض, مومن مرد اور مومن مومن عورتیں ان میں کے بعض کے اولیاء ہیں, ولی ہیں, بہیخا ہیں, یاور ہیں, مددگار ہیں. یامرون بالمعروف, یہ نیکیوں کی دعوت دیتے ہیں. وینہون عن المنکر, برائیوں سے روکتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ, نماز قائم کرتے ہیں. ویوتون الزکاۃ, زکات ادا کرتے ہیں. ویوتیون اللہ ورسولہ, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. اولئک سیرحمہم اللہ, عنقریب اللہ ان پر اپنی, عنقریب یہی وہ لوگ ہیں اللہ جن پر اپنی رحمت نازل فرمانے والا ہے, اور اللہ غالب آنے والا اور حکمت والا. صلوات پڑھ دیں محمد. اس آیہ مبارکہ کے ذیل میں اور پھر امام حسین علیہ السلام کی جو وصیت آپ نے محمد حنفیہ کو مدینے سے روانہ ہوتے وقت لکھ کر دی تھی, اس وصیت کے ذیل میں گفتگو ہو رہی تھی. پہلی مجلس میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ امام جب مدینے سے روانہ ہو رہے تھے تو آپ نے یہ فرمایا کہ انی لم اخرج شرم ولا بترم ولا مفسدم ولا ظالما, میں شر پھیلانے کے لیے, فساد پھیلانے کے لیے, برتری طلب کرنے کے لیے, ظلم کے لیے نہیں نکل رہا ہوں. تو پہلی مجلس میں اس اعتراض کا جواب دیا گیا تھا, یا اس سوال کا جواب دیا گیا تھا کہ امام کو یہ بات کیوں کہنی پڑی کہ میں شر پھیلانے کے لیے نہیں نکل رہا ہوں, میں فساد پھیلانے کے لیے نہیں نکل رہا ہوں. اس لیے کہنی پڑی کہ اس زمانے میں بنی امیہ نے لوگوں میں یہ دین رائج کر دیا تھا بے نام اسلام کہ تم اپنی نجی عبادتوں سے سروکار رکھو, تم اپنی نمازیں پڑھو, اپنے روزے رکھو, اپنا حج بجا لاؤ, تمہیں اس سے کیا سروکار کہ تمہارے اوپر کون حاکم ہے, کون تم پر حکومت کر رہا ہے, اس بات سے تم کو کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے. اور اگر تم حاکم کے خلاف قیام کرتے ہو, اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہو, تو یہ شر ہے. کیوں شر ہے؟ اس لیے کہ حاکم کو اللہ نے حکومت دی ہے, اللہ جس سے جس کو چاہے جو دے دے, اللہ جسے جو چاہتا ہے وہ دے دیتا ہے. جبر کا عقیدہ ان کے درمیان رائج کر دیا تھا, کہ انسان ظلم نہیں کرتا, اللہ اسے ظلم کرواتا. ظالم اللہ کے حکم سے ظلم کر رہا ہے, مظلوم اللہ کے حکم سے ظلم برداشت کر رہا ہے. تو جبر کا عقیدہ لوگوں کے درمیان کہ تم اپنی نجی عبادتوں سے تعلق رکھو, تم کو اس بات کی کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ تمہارا حاکم کون ہے, تم پر حکومت کون کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ جو بھی تم پر حکومت کر رہا ہے وہ اللہ کا, اللہ نے اس کو حکومت دی ہے. یزید کی حکومت پر اعتراض کرنا گویا اللہ پر اعتراض کرنا ہے, اور اللہ پر اعتراض کرنا انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے. اس وجہ سے امام کو یہ جملہ کہنا پڑا کہ انی لمخرج اشیرن, کہ میں شر پھیلانے کے لیے نہیں نکل رہا ہوں, یزید کے خلاف میرا قیام شر پھیلانا نہیں, یزید کے خلاف میرا قیام کا مقصد شر پھیلانا نہیں, اور یزید کے خلاف قیام کرنا اصلا شر ہی نہیں ہے. باطل حاکم کے خلاف قیام کرنا اصلا شرحن شر ہی نہیں ہے, وہ شر نہیں ہے. وہ پہلی مجلس میں یہ عرض کیا گیا تھا کہ امام کو یہ واضح اس لیے کرنا پڑا کہ یہ جو تم سمجھ رہے ہو کہ اللہ نے اس کو حکومت دیا, اللہ نے اس کو حکومت نہیں دی. دوسرے دن جو گفتگو ہوئی وہ یہ ہوئی کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی, میں نکل رہا ہوں اپنے جد کے امت کی اصلاح کے لیے. فاسد یزید ہوا ہے, حکمران یزید ہے, یزید فاسد ہے, فاسق یزید ہے, پھر یزید کی اصلاح کے بجائے امام امت کی اصلاح کی بات کیوں کہہ رہے ہیں؟ دوسرے دن یہ گفتگو ہوئی تھی کہ امام نے امت کی اصلاح کی بات کیوں کہی جبکہ یزید کی اصلاح کی بات ہونی چاہیے تھی, یزید فاسد ہو گیا تھا. تو عرض کیا گیا کہ یزید ناقابل اصلاح ہو چکا تھا, جسم میں پیدا ہونے والے اس پھوڑے کی طرح, جس وہ اس ناسور کی طرح جس کو کاٹ کے پھینکنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. یزید امت کا ناسور بن چکا تھا, تو امام اس کو ناقابل اصلاح سمجھ رہے تھے, اس لیے امام نے یزید کی اصلاح کی بات نہیں کی. یزید کا تو خاتمہ کرنا چاہ رہے تھے, یزید کی حکومت کو تو جڑ پیڑ سے اکھاڑ کر پھینک دینا چاہ رہے تھے, کیونکہ باطل حکومت ہے. تو پھر اصلاح امت کی بات آپ نے کیوں کی؟ امت میں اس وقت کیا بگاڑ پیدا ہو گیا تھا؟ امت میں اس وقت جو سب سے بڑا بگاڑ پیدا ہو گیا تھا, امت نے یزید جیسے فاسق کی حکومت کو قبول کر لیا تھا. سب سے بڑا بگاڑ امت میں یہ پیدا ہو گیا تھا کہ امت یزید کی حکومت کو شرعی حیثیت دے رہی تھی. اسی لیے امام کو کہنا پڑا کہ مجھے امت کی اصلاح کرنا ہے. امت میں بگاڑ, جہاں سے بگاڑ پیدا ہوا ہے وہیں سے اصلاح کا کام شروع ہوگا. امت میں بگاڑ پیدا ہوا ہے اور یزید بگڑی ہوئی امت کا نتیجہ ہے. بگڑا ہوا حاکم بگڑی ہوئی امت کا نتیجہ ہے, تو جہاں سے فساد پھوٹا ہے بس وہیں سے اصلاح کا کام شروع ہوگا. امت کی اصلاح ہوگی. امت کے اندر دوسرا فساد کیا تھا؟ ہم کو اپنی عبادتوں سے کام رکھنا چاہیے, ہمیں اس سے کیا سروکار کہ کون ہم پر حکومت کرے. کوئی اگر ظلم کسی پر کر رہا ہے تو ہمیں اس سے کیا سروکار؟ ہم تو اپنی نمازیں پڑھ رہے ہیں, ہم تو اپنے روزے رکھ رہے ہیں, ہم تو اپنا حج بجا لا رہے ہیں, اور یہی چیزیں ہم کو جنت میں بھی پہنچا دیں گی, یہی چیزیں ہماری نجات کی ضامن ہے, ہماری نجات ہو جائے گی انہی چیزوں سے. تو امام کو یہ کہنا پڑا کہ مجھے امت کی اصلاح کرنا ہے, کیونکہ امت فاسد ہو گئی ہے, امت کے اندر فساد پیدا ہو گیا ہے, امت کے اندر سڑن پیدا ہو گئی ہے. کس بات کی؟ کہ امت یہ سمجھ رہی ہے کہ ہم اپنی نجی عبادتیں انجام دے کر جنت میں چلے جائیں گے, ہم کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ کون کس پر ظلم کر رہا ہے اور کون کس طرح سے حکومت حاصل کر رہا ہے, ہم کو اس سے کوئی سروکار نہیں. ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم فقط نمازیں پڑھیں, ہم روزے رکھیں, ہم حج بجا لائیں, بس یہی کرتے ہوئے ہم جنت میں چلے جائیں. اور عرض کیا تیسری مجلس میں یہ عرض کیا گیا تھا کہ اصلاح کا کام ہر امت کے لیے ضروری ہے, ہر زمانے میں ہر جگہ اصلاح کا کام ضروری ہے, اگر اصلاح کا کام رک جائے تو یزید جیسا فاسق امت اسلامیہ کا حاکم بن جاتا, اس لیے اصلاح کا کام ہمیشہ ضروری ہے, ہمیشہ ہر جگہ کسی وقت کسی زمان, کوئی وقت کوئی زمانہ ایسا نہیں ہے جہاں پر اصلاح کا کام رک جائے. جب اصلاح کا کام رک جائے گا امت فاسد ہو جائے گی, امت میں یزید جیسے لوگ حاکم ہو جائیں گے. اور آپ نے فرما بھی دیا وہ اسیرہ بے سیرت جدی و ابی, اور میں چاہتا ہوں کہ اپنے بابا اور اپنے نانا اور اپنے بابا کی سیرت پر عمل کروں, اور ان کی بھی سیرت یہی تھی کہ انہوں نے بھی اصلاح کی تھی, اور اصلاح کا جو طریقہ کار ان کا تھا وہ بھی میرا طریقہ کار ہے. وہ اریدو ان امر بالمعروف وانہا عن المنکر, کہ میں یہ اصلاح امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کے ذریعے سے کرنا چاہتا ہوں. اور رسول خدا نے تو سب سے بڑا فساد انسانوں سے دور کیا, شرک کا فساد, شرک سے آلود معاشرے کو توحید کی روشنی دکھلائی رسول خدا نے. لیکن رسول خدا کی وفات کے بعد دوبارہ امت فساد میں مبتلا ہوئی, دوبارہ امت فساد میں گھر گئی. رسول خدا نے کتنا بڑا کارنامہ انجام دیا تھا, شرک کی آلودگی سے زمانے جاہلیت کے عربوں کو مسلمان بنایا, شرک کی نجاست سے ان کو پاک کیا. پاک کرنے کے بعد دوبارہ اب رسول خدا کی وفات کے بعد امت پھر زوال کی طرف روانہ ہے. اگر امت اصلاح شدہ امت ہوتی تو وہ کبھی بھی یزید کو اپنا حاکم تصور نہ کرتی. امت میں چونکہ اصلاح نہیں تھی, امت کی اصلاح چونکہ نہیں ہوئی تھی, تو امت یہ سمجھ رہی تھی کہ یزید ہی ہمارا حاکم ہے اور جو بھی یزید کے خلاف قیام کرے وہ شر کر رہا ہے. اسی لیے سید الشہداء کوئی پرواہ نہیں ہے کہ آزر میرا مخالف بنتا ہے یا آزر میرا موافق بنتا ہے، مجھے بتوں کو توڑنا ہے، جہاں ابراہیم رہتا ہے وہاں بت نہیں رہ سکتا، جہاں ابراہیم رہے وہاں بت نہیں رہ سکتا۔ ابراہیم کو اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے کہ نمرود اس کو آگ میں ڈال دے گا یا آگ میں نہیں ڈال دے گا، ابراہیم بس
Thank you. ہے۔